الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے سبق میں ہمارے تھوڑی سی بات تھی فیملی میٹرز کی, گھروں کی. تو یہ ایک پروگرام ہو رہا ہے 23 اگست کو 10 AM سے 6 PM تک ویمبلے مسجد میں. تو باہر سے کچھ اسکالرز آ رہے ہیں. اس کا ٹاپک یہ ہے کہ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی آف اسلام, پریزرونگ دا فیملی, ہیلنگ دا سوسائٹی. تو بیسیکلی جب بھی کوئی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ مسلم بیس پہ اپنے ان چیزوں کو پروموٹ کریں. تو آپ خود بھی جائیں, اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کا ہے. اور اس میں انہوں نے غالباً لنچ کے کوئی ٹکٹ رکھی ہوئی ہے 10 pounds کی. کل سسٹر آئیں گی ادھر, سسٹر زارا. تو ہم تو اللہ کے لیے کریں گے, ذرا ہمیں کسی کے لیے نہیں کرنا. تو اگر آپ نے خود اپنی یا کسی اور نے بھی ٹکٹس لینی ہے تو کل پھر آپ ان سے لیں, کیونکہ وہ اسپیشلی سوچ کے ساتھ آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں میں سے جس کے لیے بھی ٹکٹ ہوگا پھر اس کا وہ آرڈر کریں گے فوڈ کا. ٹھیک ہے, تو یہ فلائر ہے. اگر اس کا ٹھیک ہے تو یہاں چندنگ کے لیے لگا دیں. تو یہ کچھ اسکالرز ہیں, اچھے لوگ ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو جو بھی جائے گا فائدہ اٹھائے گا. اور اس ڈیٹ کو مارک کر لیں, آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جائیں. اور ایسے جو فیملی ایونٹس ہوتے ہیں اس کو اویل کیا کریں. اس سے ایک تو فائدہ علم ہوتا ہے, نالج ملتا ہے. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیملی کلوز ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ آپس میں عموماً بچے اور فیملی, ماں باپ آج کل اتنا نہیں مل بیٹھ کے بیٹھتے. تو بہرحال یہ ایک میسج تھا. انشاءاللہ کل آپ اس پہ وہ آئیں گی تو ان کی ہیلپ کیجیے گا اور فائدہ آپ کا اپنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے چلتے ہیں آگے. بہت ہی اہم آیت ہے اور آپ کی پوری توجہ چاہیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة نحل آیت نمبر, جی بولیے, آیت نمبر 90. بہت ہی اہم آیت ہے. اس ایک آیت میں پورے دین اسلام کا خلاصہ بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چند لفظوں میں کسی کو دین اسلام کیا کہتا ہے سکھانا ہو تو یہ آیت اس کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کے چلیں گے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا. یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, نمبر ایک, اور احسان کا, نمبر دو, اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا, نمبر تین. یعنی اسلام کی تین بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کہ انسان عدل کا دامن تھام لے, پھر اس سے بڑھ کر احسان کے ساتھ معاملہ رکھے دوسروں کے ساتھ, اور خاص طور پہ پھر جہاں رشتہ داریوں کے معاملے آ جائیں تو رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اور کن تین چیزوں سے منع کرتا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے, والمنکر, اور منکر سے, والبغی, والبغی, اور سرکشی سے. گویا کہ فخش, منکر اور بغی سے روکتا ہے. یہ سب کام کریں تو کیا ہوگا؟ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. سورت نحل کی یہ آیت بہت اہم ہے، بلکہ اس سے اگلی آیت میں ایک ساتواں حکم بھی آئے گا، لیکن ہم اس کی روشنی میں دیکھیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس آیت کو جوامع الکلم آیتوں میں شامل کیا گیا. یہ آیت اکثر جمعے کے خطبات میں شامل کی جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں یہ آیت مستقل طور پر جمعے کے خطبے میں شامل کی گئی. کیوں؟ کیونکہ اس میں میسج بڑا سٹرونگ ہے، اور اس پیغام پہ اگر ہر ہفتے میں ایک دفعہ بات ہو جائے تو لوگوں کو عمل کرنا آسان لگتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج جمعے کے خطبوں میں تو پڑھی جاتی ہوگی، لیکن جن کے لیے پڑھی جاتی ہے یا تو اس وقت وہ ہوتے بھی نہیں ہوں گے مسجد میں، اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کو سمجھ کتنی آتی ہے. پھر اسی طرح اسے ایک آیت کے متعلق آتا ہے کہ عثمان بن مزون ایک صحابی تھے، ان کے دل میں ایمان اس آیت کو سن کر آیا. قرآن پاک کی ہر آیت دوسری سے مختلف ہے. جس طرح ہم انسان اپنے گھروں میں مختلف ہوتے ہیں نا، اسی طرح مختلف لوگوں کا نصیب ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ آیتیں بھی کچھ اسی قسم کی ہیں. امام احمد ایک روایت لے کے آتے ہیں اس آیت کی شان نزول میں ابن عباس سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے، عثمان بن مزون آپ کے پاس سے گزرے. یاد رکھیے کہ ابھی تک یہ اسلام پہ نہیں تھے. آپ نے فرمایا بیٹھتے نہیں ہو؟ یہاں سے اللہ کے نبی کا کال کرنے کا انداز دیکھیے، حکم نہیں دیا بلکہ کہا بیٹھو گے نہیں، کبھی ہمارے پاس نہیں بیٹھو گے، کیا ہمارے پاس آنے کو دل نہیں کرتا؟ یعنی محبت کا انداز ہے، حالانکہ یہ کفر پہ تھے. خیر وہ بیٹھ گئے. آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے اچانک اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھائی، کچھ دیر اوپر ہی کو دیکھتے رہے، پھر نگاہیں آہستہ آہستہ نیچے کی اور اپنی دائیں جانب زمین کی طرف دیکھنے لگے. اسی طرح آپ نے رخ بھی کر لیا. یہاں سے یہ نوٹ کیجئے کہ صحابہ کرام صرف اللہ کے نبی کے لفظ نہیں نوٹ کرتے تھے، آپ کے ایکشنز بھی نوٹ کرتے تھے. ایک ایک ایکشن نوٹ کیا گیا. اور اسی طرح سر ہلانے لگے، گویا کسی سے کوئی بات سمجھ رہے ہیں، یعنی جیسے کوئی کہتا ہوں ہر کہتے ہیں اوکے اوکے اس طرح. اور ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر تک یہی حالت طاری رہی، پھر آپ نے نگاہیں اونچی کرنی شروع کی، یہاں تک کہ آسمان تک آپ کی نگاہیں پہنچی. پھر آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور اسی پہلی بیٹھک پر عثمان کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے. وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان سے صبر نہ ہو سکا. پوچھا، حضرت آپ کے پاس کئی بار بیٹھنے کا اتفاق ہوا لیکن آج جیسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ مطلب ان کو بھی سسپنس تھا. کہا کہ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر نیچی کر لی، پھر دائیں طرف دیکھنے لگے، پھر اسی طرف گھوم گئے، مجھے چھوڑ دیا، پھر اس طرح سر ہلانے لگے جیسے کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہو اور آپ اسے اچھی طرح سن سمجھ رہے ہو. آپ نے فرمایا اچھا تم نے یہ سب کچھ دیکھا؟ اس نے کہا برابر دیکھتا ہی رہا ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس اللہ کا نازل کردہ فرشتہ وحی لے کر آیا تھا. اس نے کہا اللہ کا بھیجا ہوا، کیونکہ ان کو تو فرشتوں پہ ایمان نہیں تھا نا ابھی، کہا اللہ کا بھیجا. آپ نے فرمایا ہاں ہاں اللہ کا بھیجا ہوا. پھر پوچھا اس نے آپ سے کیا کہا؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی کہ ان اللہ یامر بکم بالعدل والاحسان. حضرت عثمان بن مزون فرماتے ہیں اسی وقت میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا. ایک اور روایت میں حضرت عثمان بن ابو عاص سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ نے اپنی آنکھیں اوپر کو اٹھائیں، فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کو اس سورت کو اس جگہ پر رکھوں. اور یہ صحیح روایت ہے. تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سن کے اسلام کا مزاج سمجھ آیا اور عثمان بن مزون مسلمان ہو گئے. اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت کو سن کر ان کے بھی دل میں ایمان آ گیا تھا، اور ان کا نام تھا اکثم، الف کاف سا میم، اکثم. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ نام عام نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو ذرا سوچ کے بولا، اکثم بن سیفی. کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی ایمان اسی سے آیا. یہاں سے دیکھیے کہ جو لوگ ابھی دور ہوتے ہیں نا دین سے، کبھی کوئی ایک وقت ہوتا ہے جب ان کا دل پہ ایمان آ جائے، تو ان کے دلوں میں تو جو آیا سو آیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اسلام کی محبت کتنی ہے اس آیت کے بعد. ابن مسعود فرماتے ہیں سارے قرآن کی جامع تر آیت، جامع کس کو کہتے ہیں؟ کمپریہنسو. جامع تر آیت سورت نحل میں ہے اور وہ یہ آیت ہے. قتادہ کہتے ہیں جو اچھی آتے ہیں ان کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور جو بری خصلتیں لوگوں میں ہیں ان سے اللہ نے روک دیا ہے، اور بدخل کی اور برائی سے اس کی اس نے ممانعت کی ہے. یعنی گویا کہ اسلام دین الاخلاق ہے, دین الخلق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین اخلاق اللہ کو پسند ہے اور بدترین یا بدخلقی کو اللہ تعالیٰ مکروہ جانتے ہیں. تو اب ذرا ہم ان چھ چیزوں کو الگ الگ دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا میسج ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریں گے کہ اللہ آج امت کا عمل اس آیت پہ کر دے, کہ ہم اس کتاب کو اس طرح سے لیں کہ خوبصورت طریقے سے عمل کریں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ان اللہ, پہلی بات ہے کہ اللہ کا نام آیا. بہت سارے احکامات قرآن میں ڈو اٹ ڈونٹ ڈو دس, لیکن یہ انداز بھی ایک اچھوتا ہے کہ ان اللہ یامر, پہلے لفظ اللہ پھر حکم کا لفظ کہ اللہ حکم دیتا ہے, اور جب کسی چیز کا اللہ حکم دے دے تو بات واضح, ورنہ کیا کہا گیا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ. ٹھیک ہے, پہلا حکم کیا ہے العدل, عدل کا حکم. لفظ عدل کو سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں عدالت آ جاتی ہے, حالانکہ عدل کے بہت سارے مختلف معنی ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں لفظ عدل کیا ہے, عدلا عین دال لام سے, برابری اور انصاف کے معنوں میں. مطلب یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں لوگ رہیں وہاں عدل کریں. عدل ایک تو کیا ہے, برابری ہو, اور دوسرا عدل کا ایک انداز ہوتا ہے انصاف ہو, لوگوں کو ان کے حق ملے, لوگوں کے ساتھ ان کے بالکل اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ ہر بندے کو اس کے رائٹس ملے. آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدل کیا ہے, کہ جس کا جس قدر حق بنتا ہو اس کو اسی قدر دے دیں. اگر آپ اس کو ملکی سطح پہ کہیں تو کہیں کہ لوگوں کو ان کے رائٹس دو, اقلیتوں اور اکثریتوں کا ان کا حق برابر ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. عدالتوں میں عدل ہوگا تو برابر ہے کہ جسٹس ہو, حق دار کو حق دیا جائے, چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ مضبوط ہو, آپ کو اچھا لگے یا آپ کو نہ اچھا لگے, اپنا ہو یا پرایا ہو, اس کے ساتھ عدل کیا جائے. اور عدل ہوگا تو بعض دفعہ عدل کا اینگل اتنا مختلف ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو آپ دیکھیے کہ عدل برابری کے سینس میں ہوگا نا, تو مطلب ہے کہ حکمران اور عوام سب قانون کی نظر میں ایک ہو. اگر ان کے آنے پہ روڈ پہ ٹریفک ہے تو حکمرانوں کے آنے پہ بھی ٹریفک ہی رہے, یہ نہ ہو کہ سارے شہر کو بند کر دیا جائے اور وہاں سے دو گاڑیاں گزرنی ہیں. پھر اسی طرح احکامات میں عدل ہو, سب کے لیے برابر ہے. اگر ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہونا ہے عوام کو تو رعایا کو بھی کھڑا ہونا ہے, تو عوام حکمرانوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. مرد اور عورت ہو ان کو حقوق برابر کیا جائے, سب کے حقوق برابر ہو. لیکن یاد رکھیے کہ سب جگہ برابری چلتی نہیں ہے, تو پھر وہاں انصاف کی بات آتی ہے. لفظ اگر آپ عدل اور انصاف دونوں کو لکھ کے سائملٹینیسلی ان کا تھوڑا سا فرق دیکھ لے, انصاف کا لفظ نصف سے ہے, نصف کہتے ہیں ہاف کو, آدھا آدھا. آج ویسٹ نے ایکویلٹی کا نعرہ لگایا, کہا عورت اور مرد کو برابر کر دو, ایک کاؤنٹر پہ عورت کھڑی ہو جائے دوسرے پہ مرد, گھر میں ایک پیچ ایک عورت کا ہے اور ایک مرد کا ہے. تو یاد رکھیے یہ انصاف تو ہوا لیکن عدل نہیں ہوا. کیسے؟ ایک شخص ہے, اس کے پاس پانچ پانچ کلو کے دو گھی کے ڈبے ہیں, سامنے سے ایک بوڑھا باپ اور ایک جوان بیٹا آ رہا ہے. انصاف کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک ایک ڈبا دونوں کو پکڑا دیا جائے, نصف نصف آدھا آدھا ہو گیا, لیکن یہ عدل نہیں ہوا. بوڑھے باپ کا ڈبا بھی اس جوان بیٹے کو پکڑنا چاہیے تھا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اس طرح سے عدل کا معاملہ کرے کہ ہر جگہ رہتے ہوئے دیکھے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ عدل سب سے پہلے انسان کا اپنی ذات سے ہوگا, اور انسان اپنی ذات پہ عدل کیسے کرے گا, اللہ سے تعلق میں. اگر آپ کو یاد ہو تو سورت الاعراف کے شروع میں یا عادلون کا لفظ آتا ہے, اللہ کے برابر دوسروں کو کر دیتے ہیں, وہی لفظ ہے. یہ بھی اللہ اور بندے کے بیچ میں عدل کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے برابر کسی دوسرے کو نہ سمجھے, پھر اپنے نفس کو اللہ کے آگے تابع کر دیں, اللہ کے حکموں کو ماننا. پھر اس کے بعد انسان کا اپنی جان کے ساتھ عدل ہے, اور وہ کیا کہ اپنے نفس کے حق بھی دے, اپنی جان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے, کنات سے کام لے, آرام بھی کرے, کھائے بھی سوئے بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان جسدک علیک حق, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, ان زورک لحق, تیرے مہمان کا تجھ پہ حق ہے, تیرے گھر والوں کا حق ہے. یعنی ہر ایک کو اس کا حق دے, یعنی کہ کام کر کر کے پاگل ہو رہا ہے, ویک ڈیز بھی ہے, ویکینڈ بھی ہے, صبح بھی ہے, شام ہے, نمازیں چھوڑ چھوڑ کے دنیا کما رہا ہے, یہ اپنے ساتھ ظلم ہوگا. پھر اسی طرح اپنی عبادت کو ترک کر دینا اور صرف دنیا کے کاموں میں لگے رہنا یہ خود پہ ظلم ہوگا. زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اس پہ عمل کریں. یعنی اسلامک لائف سٹائل کو اختیار کرنا یہ سراسر عدل کا تقاضا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے درجے پہ عدل آتا ہے انسانوں کے ساتھ, دوسری مخلوقات کے ساتھ عدل. اس میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں. جانداروں میں آف کورس ساتھ رہنے والے, گھر والے, رشتہ دار, ہمسائے, کولیگس, امپلائیز, امپلائر, ساتھ اٹھنے والے صاحب اور بلجم, سب کے ساتھ خیر خواہ رہو, ہمدردی ہو, کسی کو چیٹ نہ کرو, تکلیف نہ دو, کال و فیل سے اذیت نہ دو, وعدہ خلافی نہ کرو. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ نمازوں میں بہت کھڑے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ معاملات میں کھڑے نہیں ہوتے. تو اسلام یہاں یہ سکھا رہا ہے کہ تم عدل کے ساتھ جوں جیو کہ اپنے حصے کے کام کرو اور دوسروں کو پیچھے نہ کرو. برابر اپنا بھی حق لو, دوسرے کا بھی لو. بعض دفعہ ہم دوسروں کو آ کے دیتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی سگڑاپ ہے, حالانکہ یہ درست بات نہیں ہوتی کیونکہ اس کا نقصان پھر آفٹر آل سب کو بھگتنا پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کا مزاج دیکھیے کہ اخلاق کے اوپر یہ چھ آیتیں ہیں, چھ چیزیں ہیں. ان سب کا تعلق انسان کے معاملات سے ہے, نماز روزوں کی بات نہیں ہے. جب تک انسان کے انسانوں کے ساتھ معاملے درست نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب انسان عدل کرتا ہے نا تو اس وقت اس کو دوسروں کے کریٹیسزم کو بھی کس طرح سے برداشت کرنا ہے کہ دوسرا بندہ میرا محسن ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے ہم آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, آپ خود کو دیکھتی ہیں, آئینے کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت موسٹلی لوگ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے اچھے اچھے ایکشنز بنا کے, اسمائلی, نائس, کیسی لگ رہی ہوں, کیسے. اور کبھی کوئی آئینے کے اندر اپنے آپ کو چیختا ہوا دیکھتا ہے, غصے میں دیکھتا ہے. اب جیسے آپ آئینے کے سامنے ہوتے ہیں آئینہ آپ کو بتاتا ہے, اگر آپ کے چہرے پہ ایک نشان پڑا ہوگا آئینہ آپ کو بتا دے گا. عدل کا تقاضا ہے کہ جس طرح آئینے کے سامنے خود کو پیش کرتے ہو اس طرح دوسرے انسانوں کے سامنے بھی خود کو پیش کرو. آپ اپنے گھر میں, جیسے سبق کے شروع میں بات ہوئی کہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے جب ہم گھر والوں کو ان کے حق نہیں دیتے, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, تو آج سے اگر آپ میں سے ہر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرے اپنے بچے کو, اپنے گھر والوں میں, ہر ایک کو آف کورس ایک ایک آئینہ سمجھیں اور اس کو کہیں کہ تم مجھے بتاؤ میں کیسی لگتی ہوں. کتنی جرت کی بات ہے اپنے بچوں کے منہ سے اپنی تنقید سننا, شوہر کے منہ سے. اور جب ہم چیخ رہے ہوتے ہیں اگر اس وقت کوئی ہمارے سامنے آئینہ رکھ دے تو میرے لیے ہم چیخیں مار کے بھاگ جائیں. ہم صرف آئینہ اس وقت دیکھتے ہیں جب ہم خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگ ہمیں کب دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم بہت بدصورت ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو عدل کیا ہے کہ نہ چیخو, نہ چلاؤ, نہ کسی کی غیبت کرو, نہ کسی کی برائی کرو, اور دیکھو کہ میرا اصل کیا ہے. اور اگر آپ اپنا اصل دیکھنا چاہتے ہیں نا تو گھر کے ملازموں سے پوچھیں, وہ آئینے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ کے سارے امیجز ابزارب کر رہے ہیں, آپ کی دوستیں, آپ کے ساتھی. یاد رکھیے کہ جس معاشرے میں اس طرح کے اخلاق نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے آئینے کی طرح پیش کرے کہ لو مجھے دیکھو اور میرے پہ کریٹیسزم کرو, حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ, اور وہ اس کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو دوسروں کو نہیں بتاتا بلکہ اس کی اصلاح کرتا ہے, اور جب آئینہ عیب بتائے تو ہم آئینہ توڑ دیتے ہیں. تو جب لوگ ہمیں ہماری کو برائی بتائیں تو ہم اس وقت اگریسو کیوں ہونے لگتے ہیں؟ اب یہ تو تھا عدل کا ابتدائی درجہ. سورۃ شورا آیت 40 میں بھی ہم پڑھیں گے کہ جزاء سیئۃ مثلی, جو بھی اس نے کیا برائی کی سزا اسی کے برابر ہوگی. لیکن اب اسے اگلا درجہ دیکھیے گا, ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ پہلی سیڑھی پہ چڑھے تھے, عدل اور ساتھ ہی کا والے احسان. احسان کہہ لیجئے, بالکل آپ یہ سمجھے کہ اگر عدل گڈ ہے نا تو احسان جو ہے دی بیسٹ ہے. احسان کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا, اور زندگی کا حسن ہے ہی احسان میں. ہم ساری زندگی بھی کوشش کریں نا تو لوگوں سے عدل نہیں مانگ سکتے. بہت سارے معاملات ہیں جس کے اندر عدل سے بھڑنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہر وقت جمع تفریق تو نہیں چلتی, یہ زندگی کو کورٹ یا عدالت تو نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے وہ کیوں کیا, آپ نے ظلم کیا, میں سزا بدلہ لوں گی, آپ نے میرے ساتھ یہ کیا, آپ نے میرے ساتھ یہ کیا. کیا زندگی چلے گی؟ روکھی پھیکی ہو جائے گی زندگی اگر ہر وقت جمع من مائنس پلس پر. اور کچھ لوگ یقین کریں اتنے پکی ہوتے ہیں, جانے نہیں دیتے آپ کی کوئی برائی سے. کوئی غلطی آپ سے ہو تو جائے جانے نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی چی بچی پہ جگڑنے نہ لگو، بلکہ اگلے کو معاف کرنا سیکھو، احسان کرو، زندگی خشک ہو جائے گی اگر ہم ہر وقت یہ قانونی قسم کی بحثیں گھروں میں کر دیں. کئی معاملے ہیں جس پہ کچھ نہیں بولا ہوتا، لیکن آپ اور میں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں. ہماری شادی کے حق میں آئے، جب ہمارا نکاح ہوا تو کدھر لکھا ہوا تھا کہ کوئی شوہر کی خدمت بھی کرے گی، اس کے پاؤں میں تیل بھی لگا دے گی، اس کے کپڑے بھی استری کر دے گی، اور آپ کے شوہر کہیں کہ ذرا میرے کپڑے استری کر دو، آپ لا کے نکاح نامہ دکھائے، کہاں لکھا ہے کہ میں آپ کے کپڑے استری کروں؟ اور میاں صاحب سے آپ ذرا کچھ چار باتیں پوچھے دو تو کہتے بتاؤ بھائی کہاں لکھا تھا نکاح نامے کی شرطوں میں، تو زندگی چلے گی. آج ویسٹ نے جو سٹائل آف لیونگ دی ہے نا، اس میں برابری، کٹ کٹ، کٹ کٹ، کٹ کٹ، بس اس میں احسان کا معاملہ کوئی نہیں. تم بھی کماؤ، ہم بھی کماؤ. ایک گھر میں آنے لے بعض دفعہ آپ کو ہے، ایک اپنا سیب خرید کے لاتا ہے تو دوسرا اپنا سیب خرید کے لاتا ہے، شیئرنگ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ جھوٹا اور جراثیموں نے اتنا مشکل میں ڈال دیا کہ میں اس کا جھوٹا کھاؤں، میں اس کا کھاؤں، تو اس لیے زندگیاں خشک ہو گئیں. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کہ تم دینے والوں بنو، اور احسان میں حسن بھی ہے، خوبصورتی سے کام کرنا، اور سب سے زیادہ اس کا حقدار کون ہے انسانوں میں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اللہ کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. حق تو دے ہی نہیں سکتے، حق تو کہاں رہا کہا، بلکہ احسان کرو. اور ایک لیکچر ہے پورا اس پہ، جس میں شاید 15-20 طریقے ماں باپ پر احسان کرنے کے. پہلے پارے میں ہم نے پڑھا قُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. ایسے ایک بڑا خوبصورت لیکچر تھا، سن رہے تھے تو اس میں ایک بڑا ان کا انٹرسٹنگ سا کلپ تھا، کبھی ان کی بات میں سناؤں گی. یاسر فزاق کا ایک انگلش اسپیکر ہے، بہت تیز زیادہ ماشاء اللہ لاجیکل بات کرتے ہیں، تو آرٹ آف کمیونیکیشن تھا. تو اس کا خلاصہ کیا تھا جو بات کا، کہ کہتے میرے سامنے ایک دفعہ میرے سامنے ایک شوہر بیوی کا جھگڑا آ گیا، تو دونوں ایک دوسرے سے نالاں تھے اور جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں نا. تو کہتا ہے کہ جب بات وہ اپنی سنا چکے تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے میری بات سنو. تو میں نے اس شوہر سے کہا کہ اوکے تمہیں اپنی بیوی میں کیا اچھی بات لگتی ہے؟ بس کہتا ہے میرے اس سوال کے جواب، وہ جو ایکشن بناتے ہیں بڑا مزہ آ رہا تھا سن میں، میں تو اس طرح کر ہی نہیں سکتی. اس نے کہا کہ اپنی بیوی کا اپریشیٹ کرو، انگلش کا لیکچر تھا، پانچ منٹ اس نے لگا دیے کہ میں اپنی بیوی کی کوئی خوبی سوچوں. کہتا ہے وہ شوہر بول ہی نہیں پا رہا اور بیوی اخیر رونے لگ گئی، اور اخیر پھر وہ کہتا ہے کہ شی کوکس گڈ. یعنی 5 منٹ لگا کے نا پھر اس میاں نے بیچارے نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا کہ اس کی یہ خوبی ہے کہ شی کوکس گڈ. میں نے کہا اوکے اور کیا خوبی ہے؟ پھر سوچ میں پڑ گیا میں اس کو اپریشیٹ کروں. اتنا لمبا ٹائم لگا پھر اس نے کہا شی از بیوٹیفل. یعنی ان کا مقصد کیا تھا کہ آرٹ آف کمیونیکیشن نہیں ہے. آج ہم لوگوں میں، رشتوں میں، ایون شوہر بیوی میں، پھر انہوں نے مثال بڑی اچھی دی کہ بعض دفعہ ہم جو بول رہے ہوتے ہیں نا ہمارے دل میں وہ نہیں ہوتا، ہم گھما کے بات کرتے ہیں. اس کی مثال انہوں نے کیا دی، شوہر گھر آتے ہیں تھکے ہوئے، تو جب ظاہر شام کا وقت ہے، تو اب جب وہ آئے تو بیوی اکثر کیا کہتی ہے، آر یو ہنگری، آر یو ہنگری. اب وہ کہتے ہیں، وہ کہہ تو رہی کہ آر یو ہنگری، لیکن اس کا اس وقت مطلب کیا ہوتا ہے کہ جلدی آئیں کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا ریڈی ہے. کہنا اس کو چاہیے تھا کہ کمن لیٹ ایٹ، کھانا کھاتے ہیں، لیکن وہ اپنی بات کو گھما کے کرتی ہے. اب میاں سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرے کہ یس آئی ایم ہنگری ہم کہوں گا، تو میاں بھی اس کی بات کے جواب میں کہتے ہیں مائی اسٹمک از فل. اب جب میاں یہ کہتا ہے مائی اسٹمک از فل، تو کیا اس لفظ سے بیوی کو خوشی ہوگی کہ ناراضگی ہوگی؟ ناراض ہوگی نا. تو وہ کیا بیوی چاہ رہی ہے کہ یس آئی ایم ہنگری، پلیز کم ایم ایٹ. تو مطلب مقصد کیا ہے کہ انسانی رشتوں میں ہمیں جینا ہی نہیں آتا. یہ جتنی لڑائیاں ہیں، واللہ ہی جتنے جھگڑے ہیں، اختلاف ہے، کراس کوسچننگ ہے، یہ سب اس عدل اور احسان کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے. ہمارا دین دیکھیں، آج صبح سے ہم وہی باتیں کر رہے ہیں، عدل کرو، احسان کرو. ان کی بات بری لگ گئی پی جاؤ، کڑوے ہو جاؤ، ان کی کڑوی بات پہ اسمائل دے دو، آپ کی بات پہ بولے، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آج تک اگر آپ کہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا کپل یا ایسے ماں باپ یا بچے نہ ہو کہ جن کو ایک دوسرے کی کوئی بات بری نہ لگے، ناممکن ہے. جتنے لوگ آج خوش ہیں صرف عدل اور احسان پہ، اور ہم کہتے ہیں کہ تمہیں دیتا کوئی نہیں تھا، ہمیں لیتا کوئی نہیں تھا. ہم تو یہ رشتوں کی تانے دیتے ہیں نا. تو ہمیشہ سوچیں دوسرے فریق میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو میرے میں نہیں ہے. اور جہاں لفظ نہ بول سکیں وہاں اپنے عمل سے اظہار کریں. تو یہ عدل اور احسان زندگی کا حسن ہے. سب طلاقیں ختم ہو جائیں اگر آج امت مسلمہ صرف اس عدل سے بڑھ کر احسان پہ آ جائے. اور یہ احسان انسانوں میں کب آئے گا؟ جب اللہ کے ساتھ احسان ہوگا. اور اللہ کے اور بندے کے بیچ میں احسان کیا ہے؟ کانک تراہو. حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے اسلام کی مختلف باتیں سکھا کے پوچھا بتاؤ احسان کیا ہے؟ کہا احسان یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کہا اگر یہ نہ کر سکو تو ڈونٹ وری فإنه یراک, وہ تو تمہیں دیکھتا ہے, یہ کیفیت رکھو. تو عبادت کرو تو حسن سے کرو, نیت اچھی رکھو, ارادے اچھے رکھو, اندر سے خوبصورت مطمئن, اندر بھی خوش. دیکھیں یہ ہوتا ہے کپل, کیوپٹ کپل کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ ہر ویلنٹائن پہ پھول لے آئے اور ہر اینیورسری پہ آپ کو گولڈ کی رنگ لے دے اور شادی پہ آپ کو ڈائمنڈ کا سیٹ دے دے, بڑے خوش ہیں. یہ چیزیں کرنے والوں کی بھی نہیں لپتی. ادھر ایک دوسرے کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں, اگلے گھنٹے میں دیکھے تو جھگڑ رہے ہوتے ہیں. آپ ازما کے دیکھ لیں. اصل رشتے داری نبتی ہی ان اخلاق کی ٹپس کے اوپر عمل کرنے پہ, جس کو اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے ساتھ بتاتا ہے. آج اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں نا کہ میں نے محسنہ بن کے جینا ہے, احسان کے درجے پہ جینا ہے, آپ دیکھیں دنیا کی کوئی عدالت آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی. آپ اپنی بچیوں کو یہ سبق دے کے بھیجیں کہ بیٹا تم نے خدمت کرنی ہے, بیٹا تم نے برداشت کرنا ہے. اور ہمارے پڑھے لکھے کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس دور کی جو تربیت اور تب جو گھر بستے بنتے تھے وہ آج بنتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی کی بات کہ بڑے گھر میں بیٹی دو, ایک ایک لکما بھی سارے گھر والے چھوڑیں گے تو بیٹی کا پیٹ بھر جائے گا, یعنی تمہاری بیٹی بھوکی نہیں سوئے گی. آج کہتے ہیں لو اتنے بڑے خاندان میں لڑکی بھیجیں, یہ تو خدمت کر کر کے پیچھے ہوگی. تو جب انسان حق سے بڑھ کر اعلیٰ ظرفی کے ساتھ جیتا ہے نا, تو انصاف کے ساتھ مروت آ جاتی ہے, تو زندگی خوبصورت ہوتی ہے. پھر ہمدردی, پھر دوسرے پہ رحمت ہے, خود کم پر راضی ہونا, اگلے کو حق سے زیادہ دینا, یہ ہے احسان. اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہمیں احسان کرنا آ جائے. اور یہ حصہ آ جاتا ہے اس بندے سے کوئی بندہ ناراض نہیں رہ سکتا. اس کے بعد پھر تیسرا درجہ وہی تا ذل قربا. حالانکہ آپ دیکھیں یہ پہلے درجوں میں ساری قرابت داری تو چل رہی ہیں, لیکن نہیں قابض کے رشتے داروں کو دو. غیروں کے ساتھ تو معاملہ کرنا بڑا سادہ ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ منکر دیکھے نکیرہ سے انکار, ہر وہ چیز جس کا فطرت انکار کرے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ معروف. ہم پڑھتے نا ینہون عن المنکر و یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر. منکر کیا ہے؟ نکیرہ سے انکار کرنے والا. معروف کیا ہوتا ہے؟ سوچئے, عرف, جانی پہچانی چیز. تو منکر کیا ہے؟ لکھ لیجئے, ناٹ ایکسیپٹیبل. منکر وہ چیز ہے جس کا انسان کی عقل بھی انکار کرتی ہے, فطرت بھی انکار کرتی ہے, اور سوسائٹی بھی انکار کرتی ہے, اور آبویسلی اسلام بھی اس کا انکار کرتا ہے. بس آپ دیکھیں سود کیا ہے, یہ منکر ہے. کوئی سود کو پسند نہیں کرتا. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ منکر ہے. جس جگہ منکر آ جائے گا وہاں کبھی بھی محبت نہیں ہوگی. کسی کا حق مارنا کیا ہے؟ منکر. دوسرے کی بھی جگہ ساتھ تھوڑی لے کے اپنی گاڑی وہاں چوڑی کر کے کھڑی کر لینا, یہ کیا ہے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ ادھر منکر کو سمجھنا ہے تو بس ایک چھوٹا سا حساب سمجھ لیجئے کہ جو چیز آپ دوسرے کے لیے نہیں پسند کرتے, سوری, جو چیز آپ اپنے لیے بھی نہ پسند کریں. مومن کی تو پہچان یہ, اس میں رویے بھی ہیں. آپ نہیں چاہتے دوسرے آپ کی چگلی کریں, آپ بھی نہ کریں, یہ منکر ہے. یہ بتانا, الزام کر, یہ سب کچھ منکر ہے. اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور جب ہم ایسے بن جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پھر دنیا میں امن اور سکون آتا ہے. درخت کسی کی غیبت نہیں کرتے, اسی لیے درختوں کے پاس جا کے بہت مزہ آتا ہے. پہاڑ کسی کی چگلیاں نہیں کھاتے تو پہاڑوں میں جا کے مزہ آتا ہے. ہوا چلتی ہے اچھی لگتی ہے, سپانی تک, کیونکہ یہ کسی کی حدوں میں نہیں آتے. پھر اس کے بعد دیکھیے منکر کے بعد تیسری چیز, جو اگلی چیز اس میں ہم نے پڑھی وہ کیا ہے بولیے جی؟ بغی. بغی بغاوت سے, اردو میں بولتے ہیں بغی بغاوت, حد سے بڑھنا. ہر وہ سرکش, میں اس کو ایک انگلش کا ٹائٹل دیتی ہوں انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی, کیا ہے؟ مس یوز آف پاور. آپ کے پاس کچھ پاور تھی, کوئی اتھارٹی تھی, آپ نے مس یوز کیا. مطلب آپ گھر کی بڑی ہیں, آپ ساس ہیں, قدرتن آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے. آنے والی لڑکی ابھی بیچاری نہیں ہے, وہ زیادہ آپ کے آگے نہیں بولتی. اب آپ اس اختیار کا مس یوز کریں کہ اس نے تو بولنا کوئی نہیں, اس کے آگے بولو, لوگوں میں اس کی برائیاں کرو, اس کو تانے دو, اس نے نہیں بولنا, یہ ہوگی بغی. اسی طرح آپ دیکھیے جس کو کہتے ہیں نا ٹو تھرو یور ویٹ اراؤنڈ, کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا حال کے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈے دودھ میں پھکے مارنا, اور کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ادھر سے ادھر بے تکی مارتے رہتے ہیں. کچھ لوگ اتنے بیکار ہوتے ہیں, بے مقصد زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی زبان سے ہر وقت وہ پتھر گزرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو بولتے ہیں نا لفظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تو لفظ کا لفظ معنی کیا ہوتا ہے؟ پتھر پھینکنا. یہ جو میں اور آپ لفظ بولتے ہیں نا اپنی زبان سے, یہ ہم دوسروں کے کانوں پہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں. اچھے ہوں گے تو خیر کی بات ہوگی, برے ہوں گے تو برے ہوں گے. بیچ میں ایک چیز رہ گئی فحش, تینوں چیزوں کی ترتیب کو ہم صحیح کر لیں گے, لیکن فحاشی کا لفظ جو گزرا ہے نا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے. فحش کہتے ہیں کھلی برائی کو, حد سے بڑی ہوئی برائی. قرآن پاک میں سورت بنی اسرائیل میں لا تقرب الفواحش, لا تقرب الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. اسی طرح لا تقرب الفواحش, فواحش کے قریب نہ جاؤ. تو عموماً دیکھیے فحش وہ کام ہے کہ وہ کام جو ضرورت کے تحت بند دروازوں میں ہونا چاہیے اس کو کھلے عام کر دینا. اس کی بہت مختلف قسمیں, حدیث میں گداگری کو فحش کام کہا گیا, فحاشی کہا گیا, ایسی برائی جس کا اثر دوسرے پہ بھی پڑے. بس اگر آپ تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے کسی کو کیا لگے, لیکن آپ گندے کپڑے پہن کے باہر آتے ہیں تو دوسروں کو فرق پڑتا ہے, یہ فحش ہے. سر عام جیسے ٹریش کو اوپن کر کے کھلے عام دوسروں کے سامنے پیش کر دینا, یہ جو ہے یہ فحش بن جاتی ہے یہ چیز. اور اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسرے لوگ جو صاف رہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں رہ پاتے. گویا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے, کلین اینڈ پیور سوسائٹی. آج ہم مسلمان اگر صرف ان آیتوں پہ عمل کر رہے ہوتے تو ہماری زندگی میں کتنی خوبصورتی ہوتی. افسوس کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو پیچھے ڈال کر نہ صرف یہ ہے کہ دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے اوپر بھی کرتے ہیں. تو اگر آج ہم ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لیں, باقیوں کو بھول جائیں, آپ سب کو بھول جائیں, میں اور آپ, کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اگر میں اس درجے پہ جینا چاہوں گی نا, اللہ کی ذات خود بخود دوسروں کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے گا. اپنے خاندان کی کسی بھی پسندیدہ شخصیت کو سوچے, جاننے والوں میں, ملنے والوں میں, آپ دیکھیں گے ان میں یہ تین چیزیں ہیں اور تین نہیں ہوں گی. پہلی تین ہوں گی اور آخری تین نہیں ہوں گی. انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. کہتے ہیں شکل کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, اس کا اثر بڑا وقتی ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں ہماری تربیت میں آ جائیں اور ہماری اپنی تربیت ایسی ہوئی ہوتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کتنے خوبصورت ہیں. آپ کو یاد ہے غزوہ یرموک کا ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک پانی کا پیالہ کتنے لوگوں میں گھومتا رہا, تم پی لو تم پی لو. وہ پینے لگا تو ادھر سے چیخنے کی آواز آئی, ادھر سے اس کی چیخوں کے بعد, اور ہوتے ہوئے وہ پیالہ پھر پہلے کے پاس آیا. اور انصار کون تھے؟ ادلے بدلے پہ تھے یا احسان پہ تھے؟ وہ سوسائٹی کے جہاں رات کے اندھیرے میں مرصد کو ایک عورت بلاتی ہے, زنا کی دعوت دیتی ہے, اور مرصد کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات نہیں سن سکتا کیونکہ تم غیر عورت ہو, یہاں سے چلی جاؤ. یہ فحش ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی زیادہ فکر نہیں ہوگی, ہمیں اپنے مردوں کی فکر نہیں لگ جائے گی کہ وہ ادھر ادھر گئے ہیں, پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہو رہا ہے. وجہ کیا کہ ہم اپنے ارد گرد کی گندگی کو دیکھ رہے ہیں. آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک خزانہ بند ہے, بس ہم نے اس پٹارے کو کھولا ہی نہیں. اور اس کی سزا صرف آج مسلمان نہیں بھگت رہے, غیر بھی بھگت رہے. اللہ کے نبی اور صحابہ کا دور کیا تھا کہ جب وہ مختلف جگہ سے گزرتے تھے تو اس وقت وہاں ان کے چکر لگانے سے, وہاں سے گزر جانے سے اسلام آ جاتا تھا. اب یہ چھ چیزوں کے ساتھ اگلی آیت 91 سے لے کے 95 تک ایک ہی ٹاپک ہے, اور یہ میں سوچتی ہوں ان سب سے اوپر ہے. یہ سب کو اکٹھا کر کے پھر ہم اینڈ پہ اینڈ خلاصے کے طور پہ ساری بات آپ کے ساتھ کر دوں گی. ابھی تک ہم نے کیا سیکھا آپ دہرائیں. سب سے پہلی چیز کیا کرو, عدل کرو. دوسری چیز احسان. تیسری رشتہ داروں کو دو, یعنی دینے کا معاملہ ہے. کن تین چیزوں سے اسلام نے روکا؟ فحاشی, منکر اور بغی سے. ٹھیک ہے, اب اس میں ساتویں چیز ایڈ کر لیجیے آیت 91 سے, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. کب؟ اذا عاہدتم, جب تم عہد کر لو. یہ کون سا عہد ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. بعض تو کہتے بنی اسرائیل کہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کو مان جاؤ, وہ تو وقتی باتیں ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ عہد کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور یقین کیجئے یہ جو آیتیں پڑھنے لگے ہیں ان کو قرآن کی مشکلات کہتے ہیں. مشکل آیتوں میں سے ایک ہے, اتنی مختلف ان کی تفسیریں آتی ہیں, لیکن ہم اس میں سے وہ بات زیادہ لیں گے کہ جو ہم مسلمانوں کے لیے. بعض کہتے ہیں یہ اہل کتاب میں بنی اسرائیل, یہ اہل کتاب سے خطاب ہے. بعض کہتے ہیں کہ مکی دور کے آخر میں نازل ہو رہی ہیں تو مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے. بعض کہا جا رہا ہے کہ مدینہ میں جو لوگ تھے, اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے نبی کو مدینہ میں بلا تو رہے ہو, لیکن دیکھ لو کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی تم مدد نہ پوری کر سکو اور اسلام پیچھے ہو. کہ جب تم اللہ سے وعدے کرو تو پورے کرو. سورۃ بقرہ آیت 60 کر چکے بنی اسرائیل پہ, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا, کمٹمنٹ نبھاؤ. جب تم کوئی بات اللہ سلیمان ولا تنقض الایمان بعد توکیدہا, اور اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد توڑو نہیں. یہ جو لفظ ہے نا ایمان تو سمجھ آ گیا, تنقص میں بھی نقص ہے. یہ لفظ توکید ذرا سا آپ کو نیا لگے گا, وقدہ سے ہے. واو کا ابدال پختہ کرنا, مضبوط کرنا, یعنی اپنی قسموں کو پورا کرنے کے بعد, مضبوط باندھنے کے بعد توڑو نہیں. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا, جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اس ایک میں خلاصہ کیا ہے کہ جب اللہ کے نام پر کوئی عہد باندھو تو اس کو توڑو نہیں. یہ جو لفظ ہے نا لا تنقضوا, تو نقدہ کہتے ہیں بل کھولنا. انگلش میں آپ اس کو کہیں گے انوائنڈ کرنا. چٹیا کرتے ہیں تو ہم بل باندھتے ہیں نا, تو جب چٹیا کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کیفیت کو نقد کہتے ہیں. ایمان یمین کی جمع ہے. توقید کلس وکاد سے ہے, اور وکاد کہتے ہیں وہ رسی جس سے گائے کو دودھ نکالتے وقت باندھتے ہیں. یعنی بعض دفعہ گائے جو ہے وہ ذرا مستی کرتی ہے تو اس کو ایک رسی سے باندھ دیتے ہیں کہ یہ ہلے نا, اس لفظی کو وکاد کہتے ہیں. اسی سے آپ دیکھیں کہ یہ لفظ کتنا اہم ہے کہ تم وعدے کر کے نبھاؤ. ہر چیز تو کمٹمنٹ ہوتی ہے, اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی. ہم جب اس کو پیچھے کر دیتے ہیں نا تو بات بدل جاتی ہے, ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے. اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بعد اس کو دوسرے رنگ میں لے چکے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو اس سے سمپل سی سمجھ لیجئے کہ قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرو, اور اگر قسم توڑنے میں فائدہ دکھے تو پھر اس کا کفارہ دو. یہ اللہ کے نبی کی عمل کی بات ہے. اگلی آیت سے بات اور سمجھ آئے گی, اس لیے اس مضمون کو پورا کر کے ان پہ خلاصہ کریں گے. آیت 92, ولا تکون کلتی, اور مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح, نقدت غزلہا, جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت. نقدت تو وہی لفظ ہے جو پیچھے گزرا ہے. غزلہا جو ہے نا غزلہ سے ہے, یہ اردو کی غزل نہیں ہے, عربی کی غزل ہے. غزلہ کہتے ہیں کاتا ہوا سوت. آپ کو یاد ہے کہ پہلے دور میں چرخے ہوتے تھے, تصویروں میں دیکھے ہوں گے. پھر یہ جو روئیں کاٹن نکلتی ہے نا, اس کو اس میں ڈال کے تو دھاگے بناتے تھے. بڑی محنت کا کام ہوتا ہے چرخہ کاٹنا, ہمارے کلچر میں بڑا ایک مشکل اور محنت والا سمبل بھی بنتا ہے. اب امیجن کریے ایک عورت ہے, بعض کہتے ہیں حقیقت میں ایسی ایک عورت تھی مکہ میں, उसका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ था, सारा दिन बैठ के चरखा काटती, वो कॉटन सीड में से बीज अलग होते हैं, फिर उसके रेशे बनते हैं, फिर धागे बनते हैं, तो शाम को फिर बैठ के सारे काटे हुए धागे काट देती। क्या किया उसने? अपनी मेहनत पे पानी डाल दिया। यकीन करें ये कांपते दिल से सुनने वाला मजमून है कि अपनी मेहनत की कमाइयों को जाया ना कर दो। बास दफा हम शुरू में दीन के नाम पे काम कर रहे होते हैं, अल्लाह हमें नमाजी बना देता है, तहज्जुद गुजार बना देता है, हम अपनी जवानी में बहुत इबादत गुजार होते हैं, लेकिन जिंदगी बढ़ती है सब ने मेहनतों पे पानी डाल देते हैं। का तुम ऐसी औरत में ना हो जाओ कि जो अपने काते हुए सूद को खुद ही क्या कर दे, मिन बाद कुव्वत अनकासा, टुकड़े टुकड़े कर दिया उसको मजबूती से काटने के बाद। इनकासा का जो लफ्ज है ना, अनकासन का लफ्ज निकसुन की जगह, जिसे दोबारा जोड़ने के लिए काटा जाए। कभी आपने देखा किसी को चरखा काटते हुए? थोड़ा सा सिरा वो बाहर हाथ में रख के फिर उससे दोबारा अगली अगली डोरी शुरू करते हैं, उसको निकसुन कहते हैं। कुरान के लफ्ज भी आप देखे, कहते कि रीता बिन अमर बिनते अमर नाम की एक औरत थी मक्का में, वो ऐसा करती थी। और ऐसा ही मोमन कब लोग करते हैं? जब डिप्रेशन में होते हैं, अपने गिलास तोड़ दिए, बर्तन तोड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, तो अल्लाह कहते अपनी चीजें बना के ना तोड़ा करो। बास दफा अल्लाह नेकियों के काम कराता है लोगों से, फिर जरा सा इख्तलाफ होता है किसी का दूसरे से, और उस इख्तलाफ में पड़ के सब अपने किए हुए पानी काम पे पानी डाल देते हैं। अपने सब सदका जारिया के जो पॉइंट जो खजान जो सदका जारिया के नुक्ते होते हैं उन सबको जाया कर देते हैं। अल्लाह ताला यहां मक्का वालों को कहते हैं, देखो कब से तुम नबी सल्लम के आने के मुंतजर थे, धमकाते थे कि नबी सल्लम आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मदीना के यहूद की याद थी, अब वो आ गए तो अब तुम क्या कर रहे हो, दुश्मनों कहते हो। यानी असल में यहां देखा जाए तो मदीना के यहूद पे चोट है कि तुम खुद तो कह रहे थे कि कोई आए जिसके साथ मिलकर हम इन मक्का वालों को खत्म करें और इनके कुफर को खत्म करें, और आज तुम उसके साथ मिलकर इस नबी के रास्ते बंद बनाते हो। हालांकि तुम्हें करना क्या चाहिए था, इसके साथ मिलकर तुम अपना रास्ता सीधा करते। करते क्या हो? तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलन बैनकुम, तुम अपनी कस्मों को अपने माबैन दखल देने का जरिया बनाते हो। क्या अन तकुना, ये अन से ब्रैकेट लगा ले, मुश्किल तर्जमा है, अगर आपकी तवज्जो इधर से उधर होगी तो आप नहीं समझ सकेंगे। तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलन बैनकुम, बस इधर कॉमा लगा ले, तुम अपनी कस्मों को अपने माबैन दखल देने का जरिया बनाते हो। यानी झूठी कस्में खाते हो, कोई मामला दोनों के बीच में आता है तो उसमें थोड़ी सी कसम खा लेते हो। क्यों? अंतको न उम्मतुन ही अरबा मिन उम्मतिन, ताके ना हो जाए एक कौम बढ़ी हुई दूसरी कौम से। क्या मतलब है इसका? कि तुमने तो इस मामले को गोया के दो कौमों के झगड़े का एक नाम दिया है। तुम्हें पता है ये वही नबी है जिसकी बिशारत हमारी किताबों में थी, तुम आपस में तो पैमान करते थे, कस्में खाते थे, लेकिन आज तुम्हें इस नबी से ऐसी जिद हो गई कि हट धर्मी की वजह से असबियत का शिकार हो गए हो कि ये बनी इस्माइल में क्यों आ गया, तो तुम तो खुद अपने पिछले कामों को जाया कर रहे हो। क्या अल्लाह के नबी सल्लम बनी इसराइल से नहीं आ सकते थे? कोई इतना बड़ा झगड़ा तो नहीं है? जहां बाकी सारे उधर से आए थे, ये भी आते, वो भी इब्राहिम का बच्चा, ये भी, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिही, ए मदीना के यहूद, ये तुम्हारी आजमाइश है, अल्लाह ने तुम्हें इस नबी के जरिए आजमाया। देखिए आपको शायद मुश्किल लगेगा, मैं आपको सिंपल करने के लिए समझाती हूँ कि कहीं कोई दीन का काम करने वाला शख्स है, थोड़ी थोड़ी कोशिशें करता है। जैसे मिसाल है, हम यहाँ कोई दीन का काम शुरू करें, हमारे रिसोर्सेज थोड़े हैं, हम कोशिश करें काम में कुछ हो जाए, हमारे रिसोर्सेज ही नहीं जितने हम टूटा फूटा काम कर रहे हैं। हम दिन रात दुआ करें अल्लाह किसी को शहर में भेज के कोई इस काम के अंदर हमारा मददगार हो, उसका भी यही मिशन हो, थीम हो, तो हम उसके साथ मिलकर ज्यादा दूर तक काम करें। मिसाल देती हूँ, अब अल्लाह ऐसे हालात बना दे, कोई अल्लाह किसी स्कॉलर को भेज दे, किसी दीनदार को भेज दे, कोई अल्लाह वाला आ जाए, अब हमें क्या चाहिए कि जब हम दुआएं मांग रहे थे तो हम उसके साथ मिलें और दीन को फैलाएं। ओ अच्छा, ये हमने तो सोचा था कि ये हमारे ही नाम से आता तो बात थी, ये हमारे कुंबे का होता, हमारी बिरादरी का होता, और हम बजाय इसके कि उसके साथ मिलके हम मुआशरे को खैर दें, हम उसी के साथ खटपट शुरू कर दें। ये मतलब है इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिही, जब कहीं कोई दीन का काम होता है तो पिछले दीनदारों की बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और उसमें फिर लोग छट जाते हैं, कौन अल्लाह के लिए आगे बढ़ता है, किसको अपनी इस्लाह मतलूब है, कौन और सीखना चाहता है, कौन दीन को फैलाना चाहता है और कौन अपने नाम, अपनी जमात और अपने फिरके को बड़ा करना चाहता है। मदीना वाले इसमें नाकाम हो गए। यहूद मदीना ने अल्लाह के नबी से फायदा लेने की बजाय उनको पीछे कर दिया। तो अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा बिगड़ा, नबी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। वला युबयिनन लकुम यौमल क़ियामति मा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, और वो जरूर जाहिर करेगा तुम पर क़ियामत के दिन वो सब कुछ जिनमें तुम इख्तलाफ कर रहे हो। यानी दुनिया में ये फैसला नहीं अब होने का, ये आखिरत में होगा। मदीना वालों ने अब जब ये बात सुन के, हम सुनते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन था, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि मदीना के यहूद जो है वो अल्लाह के नबी को मान जाते और इतने मुश्किल हालात ना होते जो मक्का से मदीना आके पेश हुए। तो उसका जवाब अल्लाह ताला अगली आयत में हमें दे रहा है कि वलौ शा अल्लाह लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक ही उम्मत बना देता। यानी सब झगड़े खत्म, यहूदी नसरानी ईसाई मुसलमान काफिर मक्का मदीना ले, सारी दुनिया एक हो जाती। हो सकता था ना, एक उम्मत होती, नस्लों कौमों की तफरीक ही ना होती और ना एक उम्मत को अलग करके दूसरी उम्मत को आगे करने की जरूरत पड़ती। जैसे अल्लाह ने बुख्त नसर कवत पे तौबा करके ये वापस अपने आप को उभारते हैं, अल्लाह ताला ये सब कुछ ना करता। लेकिन अल्लाह ऐसा क्यों नहीं करता? वला की यो दिल्लु मैं यशा व यहदी मैं यशा, लेकिन वो गुमराह करता है जिसे चाहता है और हिदायत देता है जिसे चाहता है। इसका एक और तर्जमा भी है कि वो गुमराह करता है उसे जो गुमराही चाहता है, जो खुद भटकना चाहता है अल्लाह उसको भटका देता है, और हिदायत देता उसे जो हिदायत चाहता है। लेकिन आखिरत का मामला क्या के वाला, तुस अलून नामा कुन तुम दाम अलून, और तुमसे जरूर पूछा जाएगा इस बारे में जो तुम अमल करते थे। यानी इस वक्त तुम बहुत बड़े इम्तिहान से दो चार हो, वाजे निशानियां मौजूद हैं, तुम्हें पता है ये नबी सच्चा है, इसकी पास जो किताब है वो सच्ची है, लेकिन तुम इसके बावजूद इसको झुटला रहे हो। तो कल क़यामत के दिन तुमसे जरूर पूछा जाएगा। अगर आप इस मज़मून को सुनते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 41 और 42 ज़हन में रखें ना, कि या बनी इसराइल इज़कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वऊफु बिअहदी उफी बिअहदिकुम वइय्याय फ़रहबून से लेके वन तुम तालमून, तो बात बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। बात वही है जो पहले हम कर चुके हैं कि बनी इसराइल पे अल्लाह ने एहसानात किए थे, नेमतें दी थी, उनको कहा था कि आखिरी नबी आएगा, तुम उसके साथ मिलके साथ देना उसका, इस्लाम मजबूत होगा। लेकिन ये सगे सौतेले और अपनी जात बिरादरी के नाम पे पड़ गए और इन्होंने अल्लाह के नबी का साथ देने की बजाय दुश्मनी कर ली। तो यहां गोया कि औफु बिअहदिल्लाह से वही बात है जो कि सूरह बकरा की आयत में कहा, तुम ऐसा ना करो, क्योंकि आयत 94 वला तत्तखिज ईमानकुम दखलम बैनकुम, और मत बनाओ अपनी कस्मों को अपने दरमियान धोखे का जरिया। क्या कि फतजिल कदमों बाद सबूतिहा, कि फिसल जाए कोई कदम पुख्तगी के बाद। मतलब क्या इसका, मुश्किल बात है कि देखो तुम नबी को पहचान चुके हो। सूरह बकरा आयत 142 में भी हम पढ़ चुके हैं कि यारिफू ना वो कमा यारिफू ना बनाओ, कि ये उसको पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। अब पहचानने के बाद अगर तुम फिसलोगे तो याद रखो सीधे जहन्नुम में गिरोगे, जैसे सूरह तौबा 109 में हमने पढ़ा फनहार बिही फी नारी जहन्नुम, कि वो जो मस्जिद जरार थी उसकी मिसाल क्या थी कि गोया के कोई जहन्नुम की वादी में गिरने ही वाली इमारत हो। वतज़ूकु सूअ बिमा सददतु मन सबीलिल्लाह, और तुम्हें अजाब का मजा चखना पड़े बस अब इसके कि तुमने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका। रोका था मदीना के यहूद ने लोगों को अल्लाह के रास्ते से, रुका था उनका इज़्ज़त करा कि तुम तो रुके, तुम दूसरों को भी नहीं उधर जाने देते। वलको मजाब नजीम, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब है। होना क्या चाहिए, तो सबसे पहले गवाही देते कि आप मोहम्मद सल्लम सच्चे हैं, ये किताब ठीक है, मान जाओ। लेकिन सूरह बकरा आयत 41 में हम पढ़ चुके वला तकुनु अव्वल काफिरिन बिही, कि तुम इसके पहले इनकारी तो ना बन जाओ, गवाहियों को छुपा रहे हो। अल्लाह के नबी की आमद को छुपाया था इन्होंने, सूरह बकरा आयत 140 में आता है वमन अस्लम मिम्मन कतम शहादतन इंदल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन है जो गवाही को छुपाए जो अल्लाह के पास से आई। करते क्यों थे, दुनियावी फवायद। अब आखिरी जुमला इस आयतों का कि मक्का वालों, मदीना के यहूद ने अल्लाह के नबी को फिर क्यों नहीं माना, वो भी दीनदार ये भी दीनदार। وہ بھی اسلام کا نام لیتے، یہ بھی اسلام کا نام لیتے، وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے، یہ بھی اللہ کی طرف، کیونکہ کچھ مفادات تھے. اور ہر دیندار کے کچھ مفادات ہوتے ہیں، چاہے وہ عزت اور عہدے کے نام پہ ہو. کیونکہ اگر یہود اللہ کے نبی کے اندر اپنے آپ کو دیتے تو وہ سارے لیڈرز کہاں جاتے جن کو اس معاشرے میں بڑی عزت تھی. دیکھیں، جو تھوڑے سے بھی ہوں گے، چھوٹا بل بھی ہے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو لائٹ رکھتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی صحت کو حقیر سی قیمت کی بس فروخت نہ کرو. کیونکہ اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یقیناً جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھے. کہ دین کے فتنوں سے بچو. جب اللہ تمہیں دین کا کام کرنے کا موقع دے، یاد رکھو تمہاری یہ ساری کمائیاں تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی جائیں گی، جیسے ایک عورت چرخہ کاتا اور اس کو بعد میں ضائع کر دیا. تو میں اور آپ اپنی کسی نیکی پہ بڑے نہ ہوں، خدا نہ خواستہ کسی دوسرے دیندار کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا پڑ جائے، یا ہم عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ پڑیں گے تو اس کے اندر خرابی ہو، تو اللہ کے ہاں پھر اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ابھی خلاصہ ہوا ہے، انشاءاللہ کل شروع میں تھوڑا سا اس پورے 90 سے لے کے اینڈ والی آیتوں کو آپ کے سامنے دہرا دوں گی خلاصے کی صورت میں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع ہونے والی نیکیوں سے بچائے. بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. دیکھیے، کھانا نہیں پکایا، فکر ہی کوئی نہیں. پکا کھانا جل جائے تو دکھ ہوگا نا، پکی ہوئی ہنڈیا گر جائے، دودھ گرائے، دکھ ہوگا نا. تو فکر اس کو نہیں ہے جو نیکیاں نہیں کر رہا، فکر آپ کو کرنی چاہیے جو اب 14 پارے کرنے والے ہیں کہ میری یہ نیکیاں نہ ضائع ہو جائیں. تو اللہ بڑا غیور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بولا ہماری وہ نیکیاں جو اس کے لیے نہیں ہوتی ان کو ضائع. وتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ
جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا استاذہ. الحمدللہ، آج کے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا، یعنی ایک مین پوائنٹ جو ہم اوور آل اس لیسن سے لے کر جا رہے ہیں، آپ لوگ اب وہ لکھیں. جی، آج کے لیسن سے اب مین پوائنٹ ہم کیا لے کر جا رہے ہیں، اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنی، نعمتوں کا شکر should be careful not to waste our amal. نیکیوں کو خراب ہونے سے بچانا ہے، صبر احسان. عدل انصاف اور احسان، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دیں. بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کریں. اور جو بھی چیزیں ہم اپنے اسلام کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر ہمارے اعمال کیسے ہیں، یا تو بالکل ہی لینینٹ ہے یا پھر بہت ایکسٹریم، بس ماڈریشن ہونی چاہیے. خود کم پر راضی اور اگلے کو زیادہ دینا، بالکل بالکل، زیادہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز کم، مگر ان کو ہم بہترین کر کے دیں. عدل احسان اور پرامس، ہر کام انسان احسان کے درجے پر کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنلوں میں ہونا ہے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ڈونٹ گیٹ سیٹسفائڈ ہیونگ ون جسٹ ہیونگ ڈن گڈ ڈیڈز، چیک دا کوالٹی فرسٹ اینڈ کیپ گوئنگ. ڈونٹ تھنک گڈ ڈیڈز ہی ہیو ون لائف. بالکل صحیح بات ہے. اور ہم کبھی سیٹسفائڈ ہو بھی نہیں سکتے. جب انسان سیٹسفائڈ ہو جاتا ہے تو اس کو اور نیکیاں تو کرنے کا شوق نہیں رہے گا نا اتنا، جتنا کہ ہم یہ سوچ کے کرتے رہے کہ نہیں ابھی مجھے اور پریپیئر کرنا ہے، ابھی مجھے اور چاہیے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے شوق کو اور ہمارے اسپرٹ کو ہمیشہ زندہ رکھیں، اور ہم اور سے اور کرنے کی ایک تڑپ رکھیں اپنے اندر. ڈونٹ ویسٹ آر گڈ ڈیڈز، ڈونٹ لیٹ دم سلپ آؤٹ آف ہینڈ، ٹیک فل ایڈوانٹیج. بالکل، الحمد للہ، وی ول آلویز فال شارٹ آف گڈ ڈیڈز، کیپ اپ وتھ احسان. بیکاز ہم اگر شکر کرنے کی بھی بات کریں تو کیا ہم کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ وبحمدہ، تو انشاءاللہ ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیر. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.